نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين او كما قال ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین حضرات اور پیاری بہنوں ابھی آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 سے مقدس کلمات سماعت فرمائے ہیں اور ایک حدیث ہی سنی ہے جو ان کتابوں میں ہے ابو داؤد جلد 1 صفحہ 77 شرح سنہ جلد 2 صفحہ 143 دارقطنی جلد 1 صفحہ 231 مسند احمد جلد 2 صفحہ 187 نسب الرایہ جلد 1 صفحہ 296 مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 312 تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 جز نمبر 18 صفحہ نمبر 127 آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نماز ایمان والوں پر بندے وقت پر فرض ہے اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کی ہو جائیں اور جب 10 سال کی ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو یا مارنے سے مراد ظلم و ستم نہیں ہے بلکہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہ تاکید اور زور دینے کی غرض سے ہے جیسے دنیاوی تعلیم میں بچے کو اس کے مستقبل روشن کرنے کے لیے کچھ تنبیہ کرتے ہیں کبھی ایک دو اس کو لگا بھی دیتے ہیں تو یہ قبر کی روشنی اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں اس بات کو جاننا ہے اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے اس کا نام ہے نماز اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے کہ نماز بہت بڑا ذکر ہے ولا ذکر اللہ اکبر اسے سب سے بڑا ذکر فرمایا گیا ہے نماز تمام عبادات سے افضل ہے نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے پیارا عمل جو ہے وہ نماز ہے نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے نماز مومن کی معراج ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا مقام تمام عبادات میں ایسے ہے جیسے سارے جسم میں سر کا مقام ہے سر ہے تو جسم ہے سر نہیں تو جسم بھی نہیں اگر سر کٹ جائے تو باقی جسم کی کوئی زندگی نہیں ہے ایسے ہی اگر نماز نہیں ہے تو باقی جسم کی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بڑی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیان فرمائی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں 93 مرتبہ بیان کیا ہے اور ان 93 بار جو آیات مبارک آئی ہیں ان میں نماز نمازیوں پہلے انبیاء کی نماز اور بے نمازیوں کا ذکر آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا فرما. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے نیک لوگوں کی پہچان قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوں کے لیے، جو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھیں. متوکلین کی پہچان رب کائنات نے قرآن پاک میں سورۃ شورا کی آیت نمبر 37 اور 38 میں بیان فرمائی ہے، اور وہ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا وقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھی. علماء کی شان بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بندوں میں علم والوں کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ اسے ڈرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی عزت بخشنے والا ہے. بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پڑھتے ہیں وقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی علماء کی یہ شان بیان کی ہے کہ ان اوصاف کے ساتھ ان کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا ہے کہ کامیاب مومن کون ہے. ارشاد ہوتا ہے قد افلح المومنون، کہ کامیاب ہوئے ایمان والے کون سے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. اور فرمایا بے شک مراد کو پہنچے جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ سچے ایمان والے کون ہیں. فرمایا سچے ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان ترقی پائیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم رکھتے ہیں. تواضع والوں کا ذکر کیا، تواضع والے کون ہیں. فرمایا تواضع والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈلنے لگتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں. مردان خدا کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا کہ مرد وہ ہیں جنہیں کاروبار اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے کسی سے، عن ذکر اللہ وقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے. متقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ ہیں متقین جو بے دیکھے ایمان لائیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کریں. ایمان والوں سے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں نماز اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. حاکم وقت کا کام بتایا ہے کہ حاکم وقت کی ڈیوٹی کیا ہے. فرمایا جن کو زمین پر جماؤ دیتے ہیں، قابو دیتے ہیں، وقام الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام برپا کرتے ہیں، بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا مسجد کون آباد کرتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں، یعنی آباد کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک انسان بڑا بے صبرہ ہے اور حریص بنایا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچے تو سب سخت گھبرانے والا ہوتا ہے، اور اگر بھلائی پہنچے تو رو رکھنے والا ہوتا ہے. لیکن الا المسلمین، مگر جو نمازی ہیں وہ، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھنے والے ہیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الحاصل کیا، اس قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ نماز کے فضائل، نماز قائم کرنے والوں کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے. جی احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کی برکات بیان فرمائی ہیں، یعنی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ نماز کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی کے مکان کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہ 5 مرتبہ غسل کرنے کی مثال نماز پنجگانہ ہے کہ جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ لیکن یہ تمام فضائل اور برکات جو ہیں یہ نتائج ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ جب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہو۔ جب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں رکوع ہی نہیں صحیح آتا، ہمیں سجود ہی صحیح نہیں آتے، تو پھر کس طرح ہماری نماز کے نتیجے میں صحیح ملیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ مسجد میں جلوہ فروز تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے کونے میں جلوہ فروز ہیں۔ اس آنے والے شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، السلام علیکہ ایو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اسے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور جواب ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ارج فصل فإنک لم تصل، فرمایا لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا، پھر سلام عرض کیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا لوٹ جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام عرض کیا، تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا ارج فصل فإنک لم تصل، فرمایا لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح 3 دفعہ اس کو لوٹایا گیا، اس نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، لیکن ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو جیسی آتی تھی میں نے پڑھی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیں کہ میں نے قیام کیسے کرنے، رکوع اور سجود کیسے کرنے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے بات یہ یاد رکھو کہ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کرو اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھو، ہر رکن کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، قیام تمہارا صحیح ہونا چاہیے، رکوع تمہارا صحیح ہونا چاہیے، اور رکوع میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور سجدہ بھی اطمینان سے کرو۔ اس حدیث شریف کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 924، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 98، ابن ماجہ صفحہ نمبر 271، مسند احمد جلد 2 صفحہ 437، بیقی شریف جلد 2 صفحہ 15، دار قطنی جلد 1 صفحہ 96، مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 370، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 299 235، اور ترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 340 میں ان تمام کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی ہے۔ کیا میں نماز صحیح پڑھتا ہوں؟ اگر میں صحیح پڑھتا ہوں تو نتیجہ بھی صحیح نکلے گا، اور اگر میری نماز صحیح نہیں ہے تو نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا صحیح نتیجہ کیا ہے؟ صحیح نتیجہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ اب جب میں نماز صحیح پڑھوں گا تو یہ کام صحیح ہوگا نا، اگر میں نے نماز ہی صحیح نہیں پڑھی، میری ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو پھر میرے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اور جب میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور برے کام بھی کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ابھی میں نے نماز صحیح ادا نہیں کی ہے۔ جس دن میری نماز صحیح ہوگی اس دن سارے نظام درست ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو نا، یہ لائٹنگ کا انتظام ہے، یہ آپ نے سارا سسٹم اپنا قائم کر رکھا ہے، یہ درست ہے تو تبھی یہ سارا کچھ ہے نا۔ اگر یہ وائرنگ اس کی صحیح ہو لیکن مین بورڈ پر اس کا سوئچ نہ لگاؤ جی تو روشنی تو نہیں ہوگی. سارے لوازمات پورے ہونے چاہیے. ہنڈیا چولہے پر رکھ دو, نیچے آگ نہ جلاؤ, پکے گی تو نہیں. کہیں گے جناب سارا کچھ ہنڈیا کے اندر موجود ہے. ہر کام کے آداب ہوتے ہیں. ہم دفاتر کے آداب کا خیال رکھتے ہیں, ہم سکولوں کے کالجز کے آداب کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنی نوکری و ملازمت کے آداب کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنے آفس, ہم اپنے فیکٹری کے لباس کا خیال رکھتے ہیں, ہم شادی بیاہ کے انتظام کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ جی اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ ایسے قبول کر لیتا ہے. تو اگر ایسی بات تھی کہ بغیر صحیح سجدہ کے, بغیر صحیح قیام کے, بغیر صحیح رکوع کے نماز ہو جاتی, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو تین مرتبہ نماز نہ پڑھاتے. آپ نے اس کو صحیح نماز کا طریقہ سکھا دیا. جب تک صحیح نماز نہ ہو, اس کے ارکان کا خیال نہ رکھا جائے, رکوع و سجود قوم قاد جلسے صحیح نہ ہو, تو نماز درست نہیں ہوتی. اس میں ہمیں سب سے پہلی یہ بات یاد رکھنی ہے, ہمیں نماز کے جو ضروری اصطلاحات ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. نماز میں نیت ہوتی ہے, تکبیر تحریمہ ہوتی ہے, قیام ہوتا ہے, رکوع ہوتے ہیں, قومہ ہوتا ہے, سجدے ہوتے ہیں, جلسہ ہوتا ہے, قعد اولی ہوتا ہے, قعد اخرى ہوتا ہے. یہ نو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ان میں شرائط بھی ہیں, فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں. ہر مسلمان کو, مرد عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط کیا ہے. جب پورے قرآن پاک اور حدیث کے خزانے سے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نماز کی یہ شرائط ملے گی. نمبر ایک طہارت, نمبر دو ستر عورت, نمبر تین استقبال قبلہ, نمبر چار وقت, نمبر پانچ نیت, اور نمبر چھ تکبیر تحریمہ. یہ چھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک شرط بھی رہے گی تو نماز نہیں ہوگی. پھر ایسے ہی فرائض ہیں. فقہا نے تکبیر تحریمہ کو شرائط میں بھی لکھا ہے اور فرائض میں بھی لکھا ہے. تو فرائض میں ہے تکبیر تحریمہ, قیام, مطلقاً قرات, رکوع, دونوں سجدے, ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا, آخری قعدہ, خروج بسونے. یہ فرائض ہیں. شرائط اور فرائض میں اگر کوئی چیز رہ جائے نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر واجبات آتے ہیں, اور وہ جو واجبات ہیں گو ان کی تفصیل زیادہ ہے. تقریب 32 واجبات ہیں نماز میں, 32 واجبات ہیں. بندے ناچیز نے نماز کی کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کا نام ہے مجھے نماز سے پیار ہے, ایک کا نام ہے آئیں نماز کا جائزہ لیں, ایک کا نام ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایک اور میں نے کتاب لکھی ہے, ترجمے والی نماز لکھی ہے, اس میں ماں ضروری مسائل ہے جی. اور وہ اتنی ساری کتابیں اگر آپ کو نہ مل سکیں تو وہ ایک کتاب آپ لے لیں, اس کے اندر پوری نماز کی تفصیل, فرائض, واجبات, شرائط, سنن, مستحبات, مکروہات, مفسدات نماز, تمام چیزوں کی ڈیٹیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ 32 جو واجبات ہیں یہ تو تھوڑے سے وقت میں نے آپ کو سنا نہیں سکتا, لیکن میں نے آپ کو شرائط اور فرائض سنا دی ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قیام کیسے کرنا ہے, ہم نے قیام میں اپنے ہاتھوں کیسے اٹھانا ہے, ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا سارا نظام درست ہو جائے. نماز صحیح, نماز کے ارکان صحیح ہوں گے, ادائیگی صحیح ہوگی تو نتیجے بھی صحیح نکلیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ قیام کیسے کرتے ہیں. قیام کے لیے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہو کم از کم, اور پاؤں کی انگلی کا رخ جو ہے قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. جیسے سٹینڈ ایزی ہوتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ شمال جنوب میں پاؤں کے انگلیوں کا رخ نکل جائیں, بلکہ انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. اور تھوڑا سر جھکا کے تکبیر تحریمہ کریں گے. تکبیر تحریمہ میں ہم اللہ اکبر کا لفظ بولیں گے. یہ لفظ اللہ اکبر واجب ہے, اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے مردوں کے لیے. ایسے ہاتھوں کا رخ بالکل سیدھا ہوگا, نہ ایسے ہوگا نہ ایسے ہوگا نہ ایسے ہوگا نہ ایسے ہوگا، بالکل یہ آتوں کی تھیلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا اور انگلیاں سیدھی ہوں گی اور کانوں کی لو کے ساتھ اس کے انگوٹھے ملیں گے ایسے کر کے، اور نگاہ سجدے کے مقام پر ہوگی۔ لیکن عورتیں جب تکبیر تحریمہ کریں گی تو ایسے شانوں تک کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیں گی، لیکن مرد حضرات جب تکبیر تحریمہ کریں گے تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور زیر ناف ہاتھ باندھیں گے۔ نماز پڑھنے سے پہلے دل میں نیت ہوتی ہے، اور نیت دل میں کی جاتی ہے۔ کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی سرکار دو عالم علیہ السلام زبان سے نیت کی ہو۔ تمام فقہ کی کتابوں میں دیکھیں، بہار شریعت کو دیکھیں، فتح رضوی شی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی تھی۔ آج ہم لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں تو ہمیں علماء کرام نے ہمارے لیے رعایت پیش کی ہے کہ چلو یہ مستحبات میں سے آتا ہے، یہ سنت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، نہ واجبات میں نہ شرائط میں ہے، یہ مستحبات میں اس کو فقہ کرام نے نقل کر دیا ہے۔ تو پہلے دل میں نیت ہوگی، اس کے بعد جب نماز شروع کریں گے نیت کے بعد ہم استقبال قبلہ کریں گے، بالکل قبلہ کی سمت میں سیدھے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کریں گے تو تکبیر تحریمہ میں ہمارے ہاتھ ایسے ہوں گے کہ کان، یہ ہاتھوں کی انگلیاں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، یہ کونے جو ہوں گے، ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا، اور یہ نارمل پوزیشن میں ہوگی، نہ ایسے کھولیں گے نہ جوڑیں گے، اور کانوں کی لو کے برابر ایسے ہم انگوٹھے لائیں گے، اور نگاہ ہماری سجدے کے مقام پر ہوگی، اور کہیں گے اللہ اکبر۔ کیسے کریں گے؟ ہاں، اور یہ تین انگلیاں پٹی پر آئیں گی اور انگوٹھے اور انگلی سے گھیرا بنے گا۔ اب جب ہم قیام میں آ گئے تو باجماعت نماز میں یا منفرد نماز اکیلے پڑھیں گے تو مقتدی اور امام سبھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پاؤں کی پوزیشن ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور انگلیوں کا رخ بھی قبلہ شکویتر ہونا چاہیے جی۔ اور امام اور مقتدی سبھی پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور جماعت کی صورت میں جب تلاوت شروع ہو جائے تو پھر اگر آدمی نماز میں یا شامل ہوا لیٹ ہوا ہے تو پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، پھر تلاوت سنیں گے، کیونکہ تلاوت کا سننا فرض ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو تو غور سے توجہ سننا چاہیے اور منہ بند رکھنا چاہیے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سننا ہے، ون سے تو، اور منہ بند رکھ رہے ہیں، بولنا نہیں ہے۔ ان سے تو کا معنی وہ خاموشی ہوتی جس میں کوئی کلام نہیں کہا جاتا۔ نماز میں دو سکتے آتے ہیں، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد سکتا آتا ہے اور ایک ولدالین اس کے بعد سکتا آتا ہے، لیکن ان دونوں سکتوں میں پڑھتے ہیں، پہلے سکتے میں ثنا پڑھتے ہیں اور دوسرے سکتے میں آمین کہتے ہیں، ثنا بھی آہستہ پڑھتے ہیں اور آمین بھی آہستہ کہتے ہیں جی۔ لیکن جب حکم آ جاتا ہے کہ ان سے تو اس میں پڑھتے کچھ نہیں، پھر خاموش رہتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام جو ہے جب تلاوت کرتا ہو تو خاموش رہنا چاہیے، اور پھر فرمایا قرأت الامام لہو قرأت، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے جی، چاہے وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہو یا خفی پڑھتا ہو، امام کے پیچھے قرآن شریف ہم سے کچھ نہیں پڑھنا۔ تو جب امام صاحب پورا قرآن شریف پڑھ لیں گے، مثلاً جو نماز میں جتنا ضروری ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور ایک لمبی آیت جو تین آیات کے برابر ہوگی، یا تین آیات یا کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، تو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا سنت ہے، رکوع فرض ہے، اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور رکوع ایسے ہونا چاہیے کہ ایسے جیسے ٹانگوں اور پشت کا 90 ڈگری کا اینگل بنے، ایسے رکوع نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسے ہونا چاہیے، بلکہ سر کمر اور پشت ایک سیدھ میں ہو اور ٹانگیں بھی سیدھ میں ہوں، اور یہ ایسے کون یہ بازو مڑے ہوئے نہ ہو، بلکہ گھٹنوں پر ایسے ہاتھ پنجے ایسے رکھے ہوں دونوں گھٹنوں پر، اور بازو بالکل سیدھے ہوں، جیسے آپ دیکھیں ابھی ذرا۔ رکوع کریں. یہ بالکل پوچھ سیدھی ہے, آپ ادھر ٹرن کریں, ہاں رکوع کریں. اب یہ دیکھیں رکوع کی پوزیشن کیا ہے, بالکل کمر سیدھی, تھوڑا سا اونچا کریں سر, تھوڑا سا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, بازو بالکل سیدھے ہیں اور ٹانگوں میں خم نہیں ہونا چاہیے رکوع کی حالت میں, بالکل ٹانگیں سیدھی, بازو سیدھے اور پشت سیدھی ہونی چاہیے. حدیث میں آتے ہیں اگر پانی سے لب لب بھرا پیالہ پشت پر رکھ دی جائے تو پانی اچھلے نہیں اس میں سے, ایسی سدائی ہونی چاہیے. اب تھوڑا سا سر اونچا کریں اور اونچا کریں, نہیں غلط رکوع, جیسے غلط رکوع ہوتا ہے, تھوڑا سا جھکے پر اور اونچا ہوں, ایسے رکوع نہیں ہوتا مردوں کا, اور بالکل نیچے چلا جائیں, یہ بھی رکوع صحیح نہیں ہے. صحیح رکوع ہے کیسے ہوتا ہے, صحیح رکوع یہ ہے, عورتوں کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا دینے ہوتے ہیں, یہ کافی ہے, اور تسبیحات تین دفعہ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں, رکوع میں تین دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اور نگاہ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر ہوگی. رکوع کی صورت میں نگاہ جو ہے یہ پاؤں کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا, یہاں نگاہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد تین جب رکوع میں جا کر ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہیں, اور اطمینان سے رکوع میں ہونا چاہیے, رکوع کرنا فرض ہوتا ہے. اب اس سے اٹھنا ہے ہم نے, تو جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہوں گے تو امام صاحب کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ, جب وہ کہیں گے حمدہ تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد, تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, اور جب اکیلے نماز پڑھتے ہوں گے تو ہم رکوع سے اٹھنے کے لیے کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ, کہیں اور کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا لک الحمد. یہ اکیلا آدمی نماز پڑھتا تو ایسے ہوگا. اب جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ, جب حمیدہ کا لفظ آئے گا نا تو پھر مقتدی سر اٹھائیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ. ہاں یہ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں قومہ, اور یہ واجبات نماز میں سے ہے. یہ آداب ہیں جو نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں, ان آداب کی پابندی جو ہے جب ہم کریں گے تو پھر نتیجہ صحیح برآمد ہوگا. اور اگر ہم ایسے ہی ٹکرے ماریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرغ کی طرح چونچ مت مارو, ایسے ایسے کر کے مت کرو, اطمینان سے. جیسے آپ کو میں نے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی روایت سنائی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی تھی تو آپ نے تین دفعہ اس کو لوٹایا تھا کہ نماز پڑھو. اب یہ سجدہ ہوگا, جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ قومہ کیا, اب ہم نے سجدہ میں جانا ہے, تو سجدہ میں جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے زمین پر جائیں گے, پہلے گھٹنے زمین پر لگائیں گے, پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے, پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھیں گے, اور اپنی کونیوں کو بغلوں سے جدا رکھیں گے, پنڈلیوں کو رانوں سے جدا رکھیں گے, اور دونوں پنجے زمین پر ایسے لگائیں گے پاؤں کے کہ انگلی کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں رکوع, ادھر منہ کر کے رکوع کریں, ادھر منہ کریں, پہلے کیا رکھیں گے زمین پر, یہ مسئلہ بھی سیدھا کر لیں. ہاں اب سجدہ کریں گے, اللہ اکبر کہہ کے پہلے زمین میں گھٹنے لگائیں گے, پھر ہاتھ رکھیں گے زمین پر, پھر ناک ماتھا رکھیں گے, اور یہ جو ناک ہے نا ناک, یہ دونوں گھٹھوں کے درمیان آئے گا, اور انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا, ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا, ایسے دبا کے لگائیں گے. اور 10 کی 10 انگلیوں کا زمین پر لگنا سنت ہے, 3 کا لگنا واجب ہے, اور 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے. اگر یہ رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. نماز میں پاؤں پیچھے سے نہیں اٹھانے چاہیے. اب یہ جو پاؤں کی انگلیوں کا صحیح انداز ہے وہ آپ دیکھیں گے, اٹھیں آپ, ادھر کریں, اس کو سیدھا کر لیں, سیدھا سیدھا سجدے میں پاؤں کی انگلی کا رخ دیکھیں, دبائیں انگلیوں کو, دباؤ یہ انگلیاں 10 کی 10 انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے, اور جب ایک سجدہ کریں گے اس میں 3 مرتبہ کہیں سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, تین دفعہ بڑی تسلی سے اطمینان سے کریں گے، ہم اللہ کے حضور سجدے میں گئے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کئی کئی پہر ہم ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے. وہ خالق کے کہنا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے لیے سجدے میں ہمیں تین دفعہ حالانکہ ہم نے کہنا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے جی. بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی ناک پیشانی کو، پورا وزن جو ہے ناک اور پیشانی پر ہونا چاہیے، پشت اٹھانی چاہیے اور پنجے جو ہیں زمین پر ایسے گاڑ دینے چاہیے، لگانے چاہیے کہ 10 کی 10 انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف طرف ہو جائے. اور اطمینان سے تین دفعہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، پھر بیٹھ جائیں گے. جلسہ بیٹھیں. اب یہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھیں گے اور دائیں پاؤں نصب کریں گے اس طرح کہ دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رہے گا، اور بائیں پنجے کے اوپر بیٹھیں گے اور تقریباً اتنا بیٹھیں گے کہ رب اغفر لی پڑھ لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے کچھ کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ نوافل میں ان کلمات کو ادا کرتے تھے، اور اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہو تو ان کلمات کو ادا کر لے تو اس میں اس کے لیے باعث برکت ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات چونکہ ادا فرمائے تھے، اس لیے ان کی ادائیگی جو ہے وہ اگر ہم کبھی کر لیں تو بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور اس میں وہی کہنا ہے کہ دو سجدوں کی ایک دعا ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دو سجدوں کے درمیان اتنا پڑھ لیں، یا رب اغفر لی، کم از کم اتنا یاد رب اغفر لی، یا وہ. یہ میں نے ساری تفصیل جو ہے اپنی اس کتاب میں آئیں نماز کا جائزہ لیں، اس میں نے ساری ڈیٹیل اس کی بیان کی ہوئی ہے. اچھا، اب ایک سجدہ جب کر لیا تو اتنا بیٹھے جتنا رب اغفر لی کے برابر، بالکل اس کو کہتے ہیں جلسہ. اب جلسے کے بعد پھر ایک اور سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے منہ سے کہے اللہ اکبر، اور جب بر کا لفظ ہے تو زمین پر پہنچے ہوئے ہوں اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کونیاں پہلوں سے علیحدہ ہیں، پنڈلیوں سے رانے علیحدہ ہیں، اور ایسے پشت اٹھا رکھی ہے، اور سارا وزن جو ہے ناک اور پیشانی پر ہے. یہ صحیح سجدہ ہے، اور دونوں سجدے نماز میں فرض ہیں، اور دونوں سجدوں میں کم از کم تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ تسبیح پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. اب دونوں سجدوں کے بعد اٹھنا ہے ہم نے، لیکن اس اٹھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خواتین جو ہیں سجدے میں جائیں گی تو کیا کریں گی، وہ کس طرح کریں گی، اٹھیں ذرا. خواتین جو ہیں اپنے دونوں پاؤں بائیں طرف نکال لیں گی اور سرینوں پر بیٹھیں گی، یہ پاؤں بھی سیدھا کریں، ہاں اس طرح کر کے. عورتیں اس طرح کر کے سجدہ کریں، عورتوں نے ایسے سجدہ کرنا ہے، عورتوں نے ایسے سجدہ کرنا ہے. اب اٹھیں، پھر دوسرا سجدہ پھر کریں گے، اس طرح کر کے عورتوں نے ایسے سجدہ کرنا ہے. اب اس کا روح ادھر کریں ذرا. اب دو سجدے کر لیے نا آپ نے، اب دو سجدوں کے بعد اٹھنا ہے ہم نے، بیٹھیں.
اور جب سجدہ سے اٹھیں تو سب سے پہلے ناک اور پیشانی کو اٹھائیں، اس کے پاس دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں.
اور پھر اسی طرح دوسری رکعت جو پہلی رکعت شروع کی تھی اس طرح ہم کریں گے، ہے جی. اور اس طرح پھر ہم جب دوسری رکعت شروع کریں گے تو اکیلے ہوں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو کچھ نہیں پڑھیں گے، تسبیحات ساری پڑھیں گے، قرآن مجید سے کچھ نہیں پڑھیں گے، ہے جی. اب دوسرا رکوع اور سجود کریں گے، اور دوسرے رکعت میں بیٹھیں گے. دو رکعت والی نماز ہوگی تو آخری قعدہ ہوگا، تین اور چار رکعت والی نماز ہوگی تو دو رکعت بیٹھیں گے تو قعدہ اولیٰ ہوگا، ہے جی. قعدہ اولیٰ میں یعنی درمیانی قعدہ میں صرف اتحیات پڑھیں گے عبدو و رسولوں تک، لیکن جو آخری قعدہ ہوگا اس میں ہم تشہد میں جب آخری قعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات پوری پڑھیں گے، دروسی پورا پڑھیں گے، دعا پوری کریں گے، ہے جی. اب آپ وہ آخری رکعت کے انداز میں بیٹھ جائیں. یہ اب آخری رکعت ہے، یہ اس کا انداز ہے، نگاہ جو ہے وہ جھولی میں ہوگی، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے پیچھے ہوں گی. جب بھی سجدے میں جائیں گے بیٹھیں گے ایسے اٹھیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایسی ہوں گی، ہاتھوں کی انگلیاں کا رخ جو ہے نا ایسے ہوگا جیسے قبلہ کی طرف ہے، گھٹنوں کو پکڑیں گے نہیں انگلیوں سے. جلسے میں قعدہ اولا میں قعدہ اخرا میں انگلیوں کو انگلیوں سے گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے بلکہ رانوں کے اوپر ہاتھ ہوں گے, عورتوں کے بھی ایسے ہاتھ ہوں گے جی. اور اتحیات پڑھیں گے, پھر دروسی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اس طرح دعا کیا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. فرمایا ابو بکر صدیق یہ تم پڑھا کرو. تو وہ جب آخری قعدہ ہوتا نا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے جناب صدیق اکبر. یہ ان کتابوں میں دعا آتی ہے, صحیح بخاری شریف جلد ایک صفحہ 117, مسلم جلد دو صفحہ 347, نسائی جلد ایک صفحہ 192, مسند احمد جلد ایک صفحہ 404, السنن الکبری للبیہقی جلد دو صفحہ 154, شرح سنہ جلد دو صفحہ 287, کنز المال حدیث نمبر 37309 اور 12359, کتاب الاذکار صفحہ نمبر 56, مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 87. ان تمام کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور بھی جو قرآن حدیث کے اندر دعائیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور قرآن پاک سے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں. اچھا, سلام پھیرنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے دائیں مونڈے والا فرشتہ ہے نا اس کی بھی نیت کرتے ہیں اور دائیں طرف جتنے نمازی ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرتے ہیں. اور اگر مقتدی ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ اس کے دائیں طرف سلام پھیرنے میں امام دائیں ہاتھ میں آتے ہیں تو امام صاحب کی نیت کریں گے, اس فرشتے کی نیت کریں گے اور سب مقتدی کی نیت کر کے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے؟ اچھا, بعض گاہ لوگ کرتے ہیں ایسے بیچ تک تکتے ہیں, یہ نہیں ہے. اب بعض ایسے کرتے ہیں ایسے کر کے, ایسے بھی نہیں ہے, بڑا ایزی ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر وہاں سے جب چلیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر اس فرشتے کی اور ادھر والے مقتدیوں کی نیت کریں گے. تو ادھر اگر امام کے بالکل سینٹر میں پیچھے ماضی بیٹھے ہیں تو دائیں طرف بھی جب سلام پھیریں گے امام صاحب کے ساتھ نیت سلام میں کریں گے اور بائیں طرف جب سلام پھیریں گے امام صاحب کی نیت کریں گے اور اس فرشتے کی بھی نیت کریں گے اور ادھر مقتدیوں کی بھی نیت کریں گے. ایسے اس فرشتے کی نیت کریں گے بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے, ادھر مقتدیوں کی بھی نیت کریں گے. ذرا ایک دفعہ پھر کریں نا, کیسے سلام کریں گے؟ اس کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ بلند آواز سے کہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین دفعہ کہتے ہیں. وہ کہہ لیں یہ کہہ لیں یہ کہہ لیں جو دل کرتا ہے کہہ لیں, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بھی پڑھتے تھے استغفار بھی کرتے تھے. اور وہ کلمات وہ جو میں نے کتاب لکھی ہے ترجمے والی نماز ہے جی ما ضروری مسائل, اس میں میں نے یہ سارے اذکار بھی نقل کیے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے آئیں نماز کا جائزہ لیں, اس میں تفصیل ہے ساری, یہ تفصیلی ہے, وہ ذرا کچھ مختصر ہے. جیسے بازار میں جاتے ہیں نا, کہتے ہیں جی 5 روپے والی کتاب دے دو, تو وہ اگر سے 5 روپے کی نہیں ملے گی, 10 یا 15 کی ملے گی, کیونکہ اس میں صفحات زیادہ ہیں اور وہ تمام مسائل اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور کتاب کی نماز کے بارے میں وہ ضروری مسائل کی جو ضروریات اس سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ ایک طریقہ ہے جب ہمارا قیام ہمارا رکوع ہمارے سجود قومہ قعدے جلسہ یہ سب درست ہوں گے, ادا پورے بجا لیں گے, ارکان کی تعدیل ہوگی, سکون ہوگا, ادب و احترام پیش نظر ہوگا, تمام کلمات کو صحیح طور پر ادا کریں گے, پھر یہ نماز کی جو گارنٹی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ گارنٹی میں نظر آئے گی. جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، دیکھو پنکھا لگا دو، اس کی وائرنگ ہی صحیح نہیں ہے، سوئچ آن ہی نہیں ہے، میٹر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو پنکھا تو نہیں چلے گا. پنکھا تب چلے گا کہ جب اس کا بجلی کا میٹر سے تعلق ہو، میٹر کے جنریٹر سے تعلق ہو، اور پھر وہ جو سوئچ ہے اس کو بھی آن کیا جائے، اور پنکھا بھی صحیح ہو، پھر گارنٹی کے مطابق چلتے ہیں نا. ایسے ہی یہ جو ہے نا، یہ وائرنگ ہے، یہ نماز میں وائرنگ ہے ارکان کی. پہلے ایسے جاتی ہے تار، پھر تار ایسے آتی ہے، پھر ایسے بینڈ دیتے ہیں، پھر اس کا بینڈ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو کرو دیتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں اطمینان سے سارے. دیکھو یہ وائرنگ کیسی خوب، ایسے جاتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، اور جو ہی سوئچ آن کرو لائٹ روشن ہو جاتی ہے. ایسی جب نماز کی وائرنگ، اس کے ارکان کی تعدیل، اس کے رکوع صحیح ہوں گے، تو پھر جو پازیٹیو رزلٹ ہے وہ ہمیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ذات کریمہ، آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی، اس کے ارکان، رکوع سجود خوب اچھی طرح سمجھائے، اور صف بندی کا بھی سمجھایا، صف بندی کیسے ہونی چاہیے. یہ تین چار آدمی ہیں ادھر، آپ بھی آ جاؤ، ان کے درمیان میں آ جائیں، آپ ان کے درمیان میں آ جائیں. چلو تھوڑا سا آگے ہوں، تھوڑا سا آگے ہوں، وہ ٹھیک ہو گیا جی. یہ بالکل کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، دونوں پاؤں پر برابر کھڑے ہونا ہے، کوئی ٹانگ ڈھیلی نہ ہو، سب بالکل سیدھی ہو، نگاہ سجدے کے مقام پر ہو جی. اور اکٹھے سارے، جب امام کہے اللہ اکبر تو سب کے ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچے، کریں اللہ اکبر، اور پھر زیر ناف ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. یہ جماعت میں سب بندی کیسے طریقہ ہے. جب سب صحیح ہوگی کندھے سے کندھا ملے گا، دل سے دل ملے گا. جب سب سیدھی ہوں گی دل سیدھے ہوں گے، اور جب صفیں بھی سیدھی ہوں گی کندھوں سے کندھے ملیں گے ہیں جی، تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. چلے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا دوست کون کون ہے؟ فرمایا تمہارا دوست میں اللہ ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، و رسول ہوں، اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب سرکار دو عالم ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 55. اچھا آگے بتا دیے کون ایمان والے ہمارے دوست ہیں. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ ایمان والے ہمارے دوست ہیں جو نماز پنجگانہ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں، اور جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھتا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. آج جو ہمارا جگری دوست ہے، کل وہ قیامت ہمارا دشمن ہو جائے قیامت کے روز. لیکن اللہ تعالیٰ نے سات ایگزمپشن بیان فرمائی ہے، استثناء بیان کیا ہے. الا المتقین، متقین جو ہیں وہ نہیں دشمن ہوں گے. متقین آتا ہے لفظ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور متقین کون ہے؟ الذین متقین. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون۔ یہ چھ خوبیاں سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان کی، ان میں ایک یہ بات بیان کی کہ وہ نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، جہاں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اقیم الصلاۃ کا ذکر آتا ہے جی، وہاں فرماتے ہیں وہاں نماز پنجگانہ مراد ہے۔ اور نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، دھیان میری طرف رکھو، ہر طرف سے توجہ توڑ لو۔ یہ تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد ہر انسانی کلام حرام ہو جاتا ہے، ہم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، نہ کھا پی سکتے ہیں نہ بات چیت کر سکتے ہیں، اگر بات چیت کریں کھائیں پئیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جب ہم نے کچھ دیر کے لیے دو رکعت یا تین رکعت یا چار رکعت پڑھنے کے لیے ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، دکان کو، ہاں جی آفس کو، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کہا یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے ایسے بندوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے حال سے عرض کرتے ہیں ہم اپنے مالک کے حضور حاضر ہیں، تو مالک کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے سامنے جو گزارشات پیش کی جائیں وہ بڑے آسن طریقے سے ہوں، بڑے پراپر وے سے ہوں، خوب انداز ہو۔ مثلا جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ایسا انداز ہو، یہ نہ ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ نہ انداز ہو۔ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا انداز نہیں پیش کر رہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ پیار ہم سے وہ کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے پیار کا یہ جواب دیتے ہیں جب اس کے حضور دو منٹ کے لیے آنا ہے تو ایسے لگا یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ ہر رکن کو بڑے ادب و احترام سے اور بڑے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز ہمیشہ باجماعت پڑھنی چاہیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے رہتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں شام کو بھی آتے ہیں، صبح والے فرشتے فجر ظہر اور عصر کی نماز تک رہتے ہیں، اور عصر والے فرشتے عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں ساتھ رہتے ہیں، فجر والے عصر کو واپس جاتے ہیں، عصر والے فجر میں واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، پھر پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو جہاں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ فلاں محلے میں گئے تھے، فلاں بازار میں گئے تھے، فلاں شہر میں، فلاں بستی، فلاں ملک گئے تھے، وہاں مسجد میں گئے، تو فرمایا میرے بندوں کو کیسے دیکھا؟ تو فرشتے کتنی اچھی رپورٹ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں مولا کریم جب ہم گئے تھے وہاں تو تیرے بندے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو جو آئے گا اس کی رپورٹ صحیح پیش ہوگی نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ نمازوں کے درمیان کے اوقات کے اور مختلف نمازوں کے فضائل بھی بیان فرمائے، فرمائے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر دو رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اتنی محنت کی ہے، حدیث کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے اتنی محنت کرنے والا شخص ہے اس کو کچھ انعام تو ملنا چاہیے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اللہ کریم اس کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، اس کے درمیان جو بھی گناہ ہو جائے گا اللہ کریم اس نمازوں کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے آئے گا اور باجماعت نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں چل کر پیدل آتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف فرمائے گا، ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرمائے گا. اور جب پہلی سب میں آ کر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سب کی شان بیان کی کہ پہلی سب میں جو آ کر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس پر درود بھیجیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسری سب والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی سب والوں پر. حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سب والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی سب والوں پر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سب والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی سب والوں پر. حضرت کریم آقا سے کرم فرمائیے، فرمایا چلو پھر دوسری والوں پر بھی. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی ادائیں کیسی ہیں اور کن والوں پر وہ رحمت کی بارش کے لیے فرما رہے ہیں، کن والوں پر نہیں فرما رہے. جب تک پہلی والوں پر فرماتے رہے تو وہیں برستی رہی، اور جب دوسری والوں کا ذکر کر دیا اب دوسری والوں پر بھی رحمت برس رہی ہے، اور دوسری میں تیسری چوتھی بھی آ جاتی ہے، بیسویں صفحے بھی آ جاتی ہے. میرے پیارے بزرگوں دوستو، ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کا نام ہے حضرت شیخ مجدد الافسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی، ہیں جی، جنہوں نے جہانگیر کا جابرانہ حکومت کا، جہانگیر کے باطل سجدے کا مقابلہ کرنے کے لیے جیل قبول کی تھی، اور پھر بڑے شان کے ساتھ سارے اپنے مطالبات منوا کے پھر تشریف لائے تھے. یہ ایک لمبا سا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک بات لکھی ہے، جلد اول نکالیں گے اس میں آپ کو یہ ملے گا، مکتوب نمبر 73 میں آپ کو یہ بات ملے گی. حضرت مجدد الافسانی شیخ ہم سرندی فرماتے ہیں، جس شخص کے جھوٹ کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ یہ اطلاع دے کہ فلاں قوم پر ان کے دشمن فلاں رات شب خون ماریں گے، اگر کہہ دے ایک قوم کے لوگوں فلاں قوم والے تم پر ہر رات کو حملہ کریں گے، تو اس قوم کے عقل مند لوگ اپنی حفاظت کے لیے چارہ جوئی کریں گے اور مصیبت سے دفاع کے لیے فکر کریں گے، باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ اطلاع دینے والا جھوٹ بولنے والا ہے. اور آج چلو اس کی بات نہیں ادھر کر لیتے ہیں کہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، دکان باہر سڑک پر لگا رکھی ہے، اور کوئی آدمی سائیکل پر گزرتا کہتا ہے حاجی صاحب پیچھے سے کارپوریشن والے آ گئے، جھوٹ ہی بول جاتا ہے. جلدی وہ اپنے سامان کو اندر پھینکتا ہے کہ کارپوریشن والے میرے گھی کے ڈبے کو، آٹے کے اور بوتلوں کو اٹھا کے نہ لے جائے. کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ وہ تو بندہ ہی مجرو تھا، وہ تو خود بے نماز اور جھوٹا آدمی سے جو کہہ گیا، وہ جھوٹے کی بات پر اعتبار کرتے ہیں تو اپنا انتظام شروع کر دیتے ہیں. سچے رب کی بات کا اعتبار کب کرنا ہے ہم نے؟ صرف رمضان میں کرنا ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، جب رمضان سیکھ گیا تو نماز ہی گئے. نماز تو روزوں میں فرض نہیں ہے، نماز تو 12 مہینے فرض ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جب رمضان تو نمازیں گئیں. اللہ 12 مہینے ہمارا اللہ ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں اس کے بندے ہیں، وہ ہمیشہ سے رب ہے، ہمیشہ تک ہمارا رب ہے. ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی معبود ہے، جس کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. کیا نام ہے؟ جس کا نام ہے اللہ وہ ہمارا معبود ہے، جس کا نام اللہ نہیں وہ ہمارا معبود نہیں ہے. اس معبود برحق کے لیے ہم نے جب تک زندہ ہیں، ہیں جی، سانس میں سانس باقی ہے، ہوش آواز قائم ہے، یاد رکھیے نماز معاف نہیں ہے، نہ مردوں کو معاف ہے نہ عورتوں کو معاف ہے. کب ہم سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، کیا آپ فرماتے ہیں؟ جب انسان قبر میں جاتا ہے، ابن ماجہ کے حوالہ سے مشکات شریف میں 526 پر یہ حدیث شریف نقل ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اذا ادخل المیت القبر مسلد الشمس عند غروبها، تو اس کے لیے سورج غروب کے طرف ہوتا ہے، جیسے عصر کی نماز پڑھی ہے نا اور سورج ڈھلا ہوا ہے، اور میت کو ہم نے قبر میں رکھ دیا ہے، مٹی چڑھا کے، چاہے جون سا بھی وقت ہے، رات کے 12 بجے ہو، صبح کا 10 بجے کا ٹائم ہو، لیکن قبر کے اندر یہ ٹائم ہوگا اس کے لیے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وہ میت جو ہے وہ جب اس کو بٹھاتے ہیں تو آنکھیں ملتی ہوئی بیٹھتی ہے، اپنے گرد و نواح میں فرشتوں کو دیکھتی ہے، منکر نکیر کو، پوچھتے تم کون ہو، کہتے رہے صاحب و کتاب لینے آئے ہیں، تو کہتی ہے دعونی وسلی، فرشتوں ذرا پرے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو. اب جو اوپر پڑھتے وہ زمین کے اندر ہی پڑھے گا نا، جس نے اوپر کبھی نہیں پڑھی زمین کے اندر کیسے پڑھے گا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب ہمیں کفن میں لپیٹ کر قبر میں داخل کر دیا جائے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. نماز قبر کا نور ہے، اور قیامت کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ادائیگی کی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز پڑھیں، اور اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.